فرمایا فغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی تم تو اللہ کی بات نہیں مانتے، تو کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور ہی بڑا مان لوں جس کو تم ماننے لگو، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی؟ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں سمجھنا چاہتے، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتا ٹھیک کیا اور غلط کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا نا، تو اس کو جتنی مرضی اب رغبت دلا لیں وہ کوئی نہ کوئی عذر رکھے گا. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے. ساری زخرف القول کے مقابلے میں رب کی بات، وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. لیکن ہوتا کیا، کتنے لوگ ہیں جو اس سچی بات کو سن کر اپنی زندگیوں میں سچ لے آتے ہیں؟ پچھلے پارے میں ہم نے سچ کی جو قسمیں دیکھی، کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے، غور اور فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے سچے راستے پہ لانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ جانا تو چاہتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہے کہ بہت سارے لوگ ہی نہیں جا رہے اس راستے پہ. ہم بڑے دل سے چاہتے ہیں اللہ کی طرف آنا، ہم نیک بننا چاہتے ہیں. ہم اس سے پچھلے پارے میں جو جاہلیت کی بات پڑھ چکے، افا حکم الجاہلیہ، تو اس کی بنیاد پہ خود کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کریں کیا، ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ سیٹنگس نہیں ہوئی کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے لوگ فیشنیبل لگے، ابھی قرآن کا فیشن نہیں آیا. ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کا بنانا اپنے حال حلیے کو، لیکن کریں کیا کہ اکثریت ہی نہیں مان رہی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے نبی، اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے تو جو زمین میں بستے ہیں وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو محض گمان پر چلتے اور کیا سرائیاں کرتے ہیں، یعنی ساؤنڈ نالج کچھ بھی نہیں، صرف اٹکل پچو کرتے ہیں، فلاں کی بات، فلاں کا تجربہ، فلاں کا مشاہدہ. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا اور کون سیدھی راہ پر ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ اس کو درست کر لو، اور وہ کیا ہے؟ آج ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی. کیا مطلب ہے؟ کہ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، اکثریت کی طرف چلو. ڈیموکریٹک لوگ سیاست تک نہیں رہتے. آج جیسے ووٹنگ کی بنیاد پہ حکمران نومینیٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہی چیز سوچ بن گئی. کہتے ہیں جو معاشرے کا رواج ہے وہی چلو. اور کیا اتنے لوگ ہیں کہ یہ غلط ہوں گے؟ کیا یہ سارے بھٹکے ہوئے؟ چوں ہی ایک انسان کانپتے دل کے ساتھ خود کو جاہلیت سے نکال کر سچ کی زندگی پہ لانا چاہتا ہے، رب کی بات سے جوڑنا چاہتا ہے، تو فوراً اس کی نگاہ پڑتی ہے اپنے ارد گرد والوں پہ، کوئی بھی نہیں ہے. پھر تنہائی کا احساس ہوتا ہے، ہائے اکیلی، ہائے تنہا رہ جاؤں گی، ہائے میرا کیا بنے گا، یہ سارے ٹھیک ہے پھر میں اکیلی ہو جاؤں گی، پھر میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، پھر مجھے خاندان والے چھوڑ دیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، پھر تو بہت زیادہ میرے اوپر ڈپریشن ہوگا کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غم نہ کرو، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو بہک جاؤ گے. یاد رکھیے کہ اسلام میجورٹی کو اتھارٹی نہیں مانتا، یعنی میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی. حق تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہی اصل ہے. فطرت کا یہ اصول ہے، بہت ساری چھاچھ لے لیں مکھن کتنا نکلے گا، ایک مٹھی بھر. بہت سارا دودھ ہے، اس کے اوپر بالائی کتنی آئے گی، تھوڑی آئے گی نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے کہ انسانوں کی اس بھیڑ میں جو بھیڑ چال چل رہی ہے، وہ چند تھوڑے سے لوگ جو اللہ کی مرضی پہ چلنے اور چلانے کی کوششوں میں ہیں، وہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن غالب آئیں گے. قرآن پڑھتے ہوئے جو دل سے بوجھ دور ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کی نظروں کا بوجھ دور ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں نے تو محسوس کیا ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہمارے اور قرآن پر عمل کرنے کے بیچ میں ہے نا، وہ لوگ ہیں. بس ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیں، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے نا پہ تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کون زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کو اپنی سوچیں، اپنا وقت، اپنی توانائیاں دے دیں، اور کون اس کا بالکل حق نہیں رکھتا۔ یہ ہماری انا کے بگڑے ہوئے رویے ہیں، جو ہمارے سامنے زمزم پڑا ہے اس سے ہٹا کے ہمیں جام کی طرف مائل کر رہے ہیں، حلال چھوڑ کے حرام کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ صرف اکثریت کا ایک شوشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اکثریت کے سحر سے نکال دے، اور یہاں محاسبہ بھی کریں گے، کیا میں اکثریت کے پیچھے تو نہیں چلتی؟ کیا میں وقت اور معاشرے کے رواج ہی کو کامیابی تو نہیں سمجھتی؟ کسی کی بات یاد آ گئی؟ کچھ لوگ اس طرح سے لوگوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کپڑا خرید کے لاتی تھی نا، تو کہتی تھی میں گئی، پھر وہاں بہت لڑکیاں ماڈرن سی تھیں، وہ یہ پرنٹ خرید رہی تھیں، تو میں نے بھی لے لیا کہ یہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ سوچ ہوتی ہے۔ یہ آج کی جو ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، میڈیا کیا کر رہا ہے، جس کو چڑھا دے، جس کو اتار دے۔ رات کو ایک جملہ آ کے وہ بولتا ہے کہ یہ ٹوتھ پیسٹ بہت اچھا ہے، اور کل ہر بچہ یا اس میں سے جن کو بھی موقع مل گیا وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو وہ ناچتا پھدکتا ٹوتھ پیسٹ چاہیے جو ہم نے رات کو دیکھا، یہ برش پرانا ہو گیا، ہمیں تو وہ چاہیے کہ جس کے پیچھے گھنگھرو لگے ہوئے ہیں۔ پھر عورتیں بھی جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ دکھائیے جو رات کو ٹی وی میں دیکھا تھا، اور اس کے برعکس علماء کرام کے حلق چھل گئے، دین کی باتیں پہنچانے والے تھک گئے، قال اللہ وقال رسول کہتے ہوئے آگے کتنے لوگ ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اکثریت کا غلبہ ہے، حالانکہ فطرت اس چیز کی غماز ہے کہ اکثریت کچھ نہیں، ایک چھوٹا سا گروہ ایک بڑے گروہ پہ غالب آتا ہے۔ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرہ، 313 1000 پر غالب آ گئے، تو اپنے دل کو اکثریت کے سحر سے نکالیے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا میں نے آج پہلی دفعہ آزاد فضا میں سانس لیا، اور یہ وہ پیئر پریشر ہے جس سے لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتے تو ڈپریشن کے مریض تک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار یعنی مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، اس کی تفصیل وہ تم کو بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ محاسبہ کریں گے، کیا میں خواہشات کے پیچھے تو نہیں بھٹک رہی؟ کیا میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس بات سے بے نیاز تو نہیں ہو جاتی کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ نہیں؟ آج کے دور کا جو بت ہے نا، وہ کسی مندر میں نہیں رکھا ہوا، وہ کوئی پتھر یا لکڑی کا بنا ہوا اسٹیچو نہیں ہے، قبروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی تھوڑے ہی ہیں، لیکن آج کا چلتا پھرتا بت خواہش کا بت ہے، لسٹ کا بت ہے۔ سچ جس کلچر کے اندر ہم سانس لیتے ہیں، میں کسی ملک کی بات نہیں کر رہی، پورے یونیورس کو کہوں گی، کیونکہ کچھ تو فزیکلی ایسے کلچر کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ نے میڈیا کے ذریعے ان ساری چیزوں کو آسان کر لیا، ایسے تمام لوگ جو ہیں جس چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خواہش، جو چاہو کھاؤ، اب تو باتیں ہی کرتے جائیں، یہ کیا جملہ ہے، اب تو جو چاہیں کھائیں، اب تو میں بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکتا ہوں۔ میں نے کسی مسلمان ملک میں لگے ہوئے یہ بورڈ دیکھے تو میں حیران ہو گئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ قرض نہ لو، اب پورے پورے اسکرینز کے ساتھ بنے ہوئے بورڈ آپ کی سڑکوں کے کناروں پہ دکھتے ہیں کہ جہاں بڑے پیار سے باپ کو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نازوں اداؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور نیچے لکھا جاتا ہے اے بیٹی میں تیری ساری خواہشیں پوری کروں گا، میں تیری شادی دھوم دھام سے کروں گا، اور نیچے کریڈٹ کارڈ کمپنی کا اشتہار ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ باپوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آؤ قرضے لے لے کے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرو، یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ خواہش کا کلچر ہے، یہ لسٹ کا کلچر ہے۔ اور خواہشوں والوں کو چین نہیں آئے گا، ایک پوری تو دوسری کی تیاری۔ ہاں جب چین آئے گا، جب ہوا میں گریں گے۔ ہاویہ فأمه ہاویہ، تیسویں پارے میں ہم پڑھیں گے، جہنم کا سب سے نیچے والا درجہ جس کا نام ہاویہ ہے، وہاں ہوا خواہش کی پیروی کرنے والے گریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَزَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ کیوں؟ کھلے گناہوں سے انسان کیوں بچتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، سب کے سامنے نہیں کرتا کہ لوگ کچھ نہ کہہ دیں۔ اور باطنی سے کیوں بچو؟ تاکہ اللہ سے بھی حیا کر سکو۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جن جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات تلقا کرتے ہیں تاکہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ کی بات سننے اور ماننے والوں سے، ماننے والوں کو دین والوں سے دور کر دیتے ہیں۔ مکہ والوں کے دلوں میں شیطان نے ایک دھوکہ ڈالا، کہنے لگے کہ دیکھو تم مسلمان کتنے احمق ہو، جس جانور کو اللہ مار دیتا ہے، اشارہ تھا مردار کی طرف، خود سے مرا ہوا جانور، کہتے اس کو تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم خود ذبح کر لیتے اس کو کھا لیتے ہو۔ دیکھیے ایک دم عقل گھوم جاتی ہے اس اعتراض کو سن کے کہ واہ، کوئی خود مر گیا تو تم نہیں کھا رہے حالانکہ اللہ نے مارا، اور جب تم نے مارا تو کھا لیا۔ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے تھے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو شکوک و شبہات سے پاک کر دے۔ ہم یہاں اپنا محاسبہ بھی کریں گے کہ کیا میرے دل میں دین سے کوئی بغض تو نہیں، کیا مجھے دین کے بارے میں کوئی شکوک اور وہم تو نہیں ہے۔ اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اب امن کا نہ مئی تنفاحی نہ ہو وجالنا لہ نور یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو پہلے مرتا تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، کون سی؟ قرآن کے بعد کی زندگی، اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے پاتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلنا ہی نہ چاہتا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوش نما بنا دیے گئے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیے ایک وہ زندگی ہے جو میری اور آپ کی جسمانی طور پہ اس دنیا میں رہنے کی ہے، اس میں تو آپ کئی لوگوں کو دنیا میں آتے اور جاتے دیکھتے ہیں، اور وہ جو دنیا میں ہیں ہم ان سب کو زندہ سمجھتے ہیں، اور جو مرتے ہیں ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں۔ ایک زندگی ہے جسم کی زندگی، لیکن ایک زندگی ہوتی ہے روح کی زندگی۔ جسم کی زندگی جو ہے وہ روح کے نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے نا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آنکھیں موجود ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں، کان، ہاتھ، پورے کے پورا جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے، لیکن کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی۔ جس طرح جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے نا، اسی طرح جب ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے کم ہو جاتا ہے نا تو ہماری روح چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس شخص کی مثال دی ہے جو کتاب کی رہنمائی کے بغیر جی رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ مردہ ہے، یہ اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، جو لوگ کہتے تھے یہ وہی کہنے لگتا تھا، جو لوگ کرتے تھے یہ وہی کرنے لگتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کی زندگی میں ہدایت کا نور نکالا، اس کو کتاب ملی، پھر اس کو سنا، بس اس کو سن کے اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ اس کے بعد یمشی، پھر اس کے ساتھ چلتا ہے، بہی فی الناس، پھر اس کتاب کو اپنے عمل میں لاتا ہے، یہ کتاب پھر اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے، یہ اس کتاب کے مطابق اپنے آپ کو لے کے آتا ہے۔ کہا یہ ہے وہ شخص جو زندہ ہے۔ اس مثال کی روشنی میں اگر ہم دنیا کے اندر موجود لوگوں کا ذرا ایک ہلکا سا جائزہ ہی لے کے دیکھ لیں تو کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے مرد ہیں۔ ہم ذرا چند سوال کریں، بہت روح پہ کچوکے لگاتے ہوئے یہ کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات، کیا میں زندہ ہوں روحانی طور پر؟ کیا میں کتاب کی رہنمائی میں زندگی گزار رہی ہوں؟ میرے خاندان کے کتنے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں؟ میرے ہمسایوں میں سے کتنے لوگ حقیقی معنوں میں زندہ ہیں؟ میری دوستوں میں سے کتنی حقیقت میں زندہ ہیں؟ ایک لمبی لسٹ بنا لیجئے ہر اس کی جس کو آپ جانتے ہیں، پھر آپ کے دل میں ایک کسک اٹھے گی کہ اللہ، میں جن کو زندہ سمجھ رہی ہوں وہ تو مردہ ہیں، میری تو بیٹیاں بھی ابھی زندہ نہیں، میرے تو بچے بھی زندہ نہیں رہے، میرا تو شوہر بھی ابھی روحانی طور پہ زندہ نہیں۔ کہ ایسا نہیں لگتا کہ امت مسلمہ مجموعی طور پہ روحانیت کی موت مر چکی؟ کتاب کے بغیر کی زندگی ایسی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ، ان کو بچا لو۔ یہ کتاب ان کو راستہ دکھانا چاہتی ہے، لیکن کیوں نہیں آتے لوگ اس کتاب کی طرف کہ کافروں نے خوبصورت کر کے دکھا دیے وہ اعمال جو لوگ کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت کے اندر ہے دونوں باتیں، بظاہر بڑی مختلف لگی ہوں گی آپ کو، لیکن رب سمجھ میں آ گیا کہ زُجِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کافر کے لیے تو یہ دنیا خوبصورت ہے، چمک چوند ہے، وہ تو خوب عیش کرے گا، فن، موج مستی، لیکن وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن پاک کی روشنی آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں یہ کلام آ جاتا ہے، اس کو کافر کے خوبصورت عمل اچھے نہیں لگتے۔ اب ایسے لوگوں کی زبان سے کچھ جملے نکلتے ہیں، اس کا اظہار ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ آج دکھ رہا کچھ بڑی بڑی طاقتوں کے جال، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے سلوگنس دکھتے ہیں، پورا ایسے لگتا ہے کہ ایک گینگ ہے، ایک مافیا ہے، جو آج مسلمانوں کی نسلوں کے ارد گرد پھیلا دیا گیا کہ آؤ اور تم غفلت کی زندگی بسر کرو، لیکن دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شعور میں ہے کہ نہیں؟ آئیے ذرا اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے، یہ ہے وہ رویہ، جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو رسولوں کو دی گئی۔ یہ ہے بڑھی ہوئی انا، انا میں زیادتی کا رویہ کہ ہم کیسے مانے ہوں، ہمیں بھی آ کے فرشتہ بتائے، ہم بڑے بنے، آئے فرشتہ جبرائیل بتائے، کھول کے دکھائے کہ میں ہوں فرشتہ، پھر مانیں گے۔ کچھ لوگوں کا کیا عملی یہی رویہ نہیں ہے؟ کوئی کتنا ہی ان کو کیوں نہ بتانا چاہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں نہ مانوں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ رویہ کیا دیکھا کہ جب انسان کی انا بڑھ جاتی ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے مانتا نہیں، بلکہ کہتا ہے ہم تو تب مانیں گے جب خود ہمارے سامنے آئیں گے یہ باتیں اور ہمیں بتائی جائیں گی۔